بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان كان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामीन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामीन, हमारी ये शाम की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी नशरियात आप सामीन हमारी वेबसाइट से सुन सकते हैं, पता है urdu.sehar.tv.ir। हमारी शाम की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब भी नोट फरमा लें। अब से थोड़ी देर बाद आप सामीन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्द व पेश, जिसमें आलमी ख़बरें, इंटरव्यू और सियासी तबसरा पेश किया जाएगा। फिर आप सामईन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन सकेंगे। उसके बाद तारीख़ी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा। ईरान के सदारती इंतखाबात के हवाले से हमारा खसूसी प्रोग्राम समाअत फरमाइएगा। फिर प्रोग्राम आईने सहाफ़त पेश किया जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम इस्लाम की मारिफत होगा और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम मुकद्दस दिफा होगा। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खबरों के बुलेटिन के साथ तहा शमीम हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। पहले समाअत फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम, दूसरे टीवी मुबाहसे में उम्मीदवारों के दरमियान बहस व मुबाहसा। हिन्दुस्तान में पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, 4 मई से अब तक 21 बार कीमतों में इजाफा किया गया। बैतुलमुक़दस में सहयोनियों का इश्तियाल अंगेज परचम रैली का मनसूबा, फिलिस्तीनी गुरोहों का इंतबाह और हर साजिश के मुकाबले के लिए आमादगी का ऐलान। और अब पेश खबरें तफसील से। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस दौरान मंगल को दूसरा टीवी मुनाजरा मुनक़िद हुआ, जिसके दौरान सेशन में नामजद सदारती उम्मीदवारों ने अपने अपने प्रोग्रामों पर रोशनी डाली। 13वें सदारती इंतखाबात में नामजद उम्मीदवार सैयद अमीर हुसैन काजी ज़ादा हाशमी ने दूसरे टीवी मुबाहसे में अपनी बहस को समेटते हुए कहा कि मुल्की मईशत को जहां इनबाउंड होना चाहिए वहीं उसे आउटबाउंड भी होना चाहिए, और उसी को रेजिस्टेंस इकोनॉमी या इस्तकामती मईशत कहते हैं। एक और सदारती उम्मीदवार मोहसिन रजाई ने अपनी बहस का निचोड़ यह पेश किया कि असलाहत का अमल ताकत के ऐवानों से शुरू होना चाहिए और हम इसी मनसूबे को लेकर चलेंगे और इकदाम और तब्दीली हमारे हुकूमत का नारा है। सदारती उम्मीदवार मोहसिन मेहर अली ज़ादे ने कहा कि हमें दानिशमंदाना फैसलों के जरिए इंतखाबात में आवाम की शिरकत का तनासुब बढ़ाना होगा। एक और सदारती उम्मीदवार सैयद इब्राहिम रईसी ने अपनी बहस समेटते हुए कहा कि हमें मसाइल को बड़े कैनवस के बजाय उन्हें जोग्राफियाई तौर पर तकसीम करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस इलाके में क्या मुश्किल पाई जाती हैं और उनके हल के लिए किस कस्म के इकदाम और तवानाई की ज़रूरत है। सदारती उम्मीदवार सईद जलीली ने कहा कि वह समझते हैं कि मुल्क के मसाइल को सही तौर पर समझने, उनका मुनासिब हल और जवाब तलाश करने में सदर का किरदार इंतहाई अहम है। एक और सदारती उम्मीदवार अली रजा जाकानी ने दूसरे मुबाहसे में अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए नौजवानों से मुतालिक मसाइल के हल पर जोर दिया और मुलगिर एंट्रेंस टेस्ट, रोजगार, घर और शादी जैसी मुश्किल के हल का वादा किया। 13वें सदारती इंतखाबात में शरीक एक और उम्मीदवार अब्दुल नासिर हिम्मती ने कहा कि वो समझते हैं कि तमाम मसाइल और मुश्किलात को इक्तसादी मामलात के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। دریں اثنا صدارتی امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے دوسرے ٹی وی مباحثے کے اختتام پر نیوز ایجنسی ایران پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے خارجہ پالیسی کے نظریات پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ ایران کی کوئی بھی حکومت کسی معاہدے پر دستخط کرتی ہے تو آئندہ آنے والے حکومتوں کو اس کا احترام کرنا ہوگا اور اسے آگے بڑھانا ہوگا. نامزد صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے دوسرے ٹی وی مباحثے کے اختتام پر کیپٹل مارکیٹ سے متعلق نیوز ایجنسی ایران پریس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس شعبے میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ کیپٹل مارکیٹ ملک اقتصادی ضروریات کے بڑے حصے کو پورا کر سکتی ہے. ایک اور صدارتی امیدوار محسن رضائی نے ایران پریس کے نامہ نگار کے ایک سوال کے جواب میں گفتگو کرتے ہوئے ایکشن اور تبدیلی کو اپنی حکومت کا سلوگن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اپنی اقتصادی پالیسی میں افریقی ملکوں پر زیادہ توجہ دے گی کیونکہ امریکہ اور یورپ کے بعد بیرون ملک مقیم ایرانیوں کی زیادہ تعداد افریقہ میں رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ افریقی ملکوں میں قدرتی ذخائر اور مشترکہ سرمایہ کاری کی گنجائشیں بہت ہیں. ہندوستان میں بدھ کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. ہندوستانی ذرائع کے مطابق ملک کے چار بڑے میٹرو شہروں میں بدھ کو 21ویں بار پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 25 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا. دہلی میں بدھ کو پیٹرول 95.56 روپے اور ڈیزل 86.47 روپے فی لیٹر پر فروخت ہوا. ممبئی میں پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 101.76 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 27 پیسے کے اضافے کے ساتھ 93.85 روپے فی لیٹر. چنئی میں پیٹرول 23 پیسے کے اضافے کے ساتھ 96.94 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 15 پیسے کے اضافے کے ساتھ 91.15 روپے فی لیٹر اور کولکاتہ میں پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 95.52 روپے اور ڈیزل 25 پیسے کے اضافے کے ساتھ 89.32 روپے فی لیٹر فروخت ہوا. یاد رہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 21 بار اضافہ کیا گیا جبکہ 16 دن قیمتیں اپنی جگہ برقرار رہیں. کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان دنیا میں بدستور پہلے نمبر پر چل رہا ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 92,596 نئے مریضوں اور 2,219 نئی اموات کا اندراج کیا گیا. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,62,664 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,90,79,069 ہو گئی جن میں سے 3,53,528 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 12,31,415 افراد زیر علاج ہیں اور 2,75,04,126 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں. ہندوستان کے صنعتی شہر ممبئی میں مانسون کی پہلی بارش سے معمول کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ممبئی سمیت ریاست مہاراشٹر کے متعلق میں مانسون کی پہلی بارش شروع ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ممبئی اور اس کے نواحی علاقوں میں بدھ کو صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان گھن گرج اور چمک کے ساتھ مانسون کی پہلی بارش شروع ہوئی. اس رپورٹ کے مطابق ممبئی میں لگاتار 5 گھنٹے تک بارش کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری رہا جس کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ہو گیا. رپورٹوں کے مطابق ممبئی کے بہت سے علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور کئی لائنوں پر لوکل ٹرین سروس معطل ہو گئی. پاکستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 1,118 افراد متاثر ہوئے اور 77 افراد موت سے ہمکنار ہو گئے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 2,244 افراد شفایاب ہوئے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 9,36,131 ہے جن میں سے 21,453 ہلاک اور 8,69,691 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں. پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں تعداد 44,987 ہے جن میں سے 3,024 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. بیت المقدس کے عوامی گروہوں نے جمعرات کو مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے. العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی مخالفت کے باوجود شہر بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے اطراف میں پرچم ریلی نکالنے پر انتہا پسند صہیونیوں کے اصرار کے ساتھ ہی بیت المقدس کے نوجوانوں اور عوامی گروہوں نے پورے فلسطین میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے صہیونیوں کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کر دیا ہے. اس سلسلے میں مسجد الاقصی کے متولی عمر الکسوانی نے صیہونی آبادکاروں کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ اگر کچھ ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، خاص طور سے ایسی حالت میں جب اس یلغار اور حملے کے لیے اکسانے والے انتہا پسند یہودی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مسجد الاقصی کی حفاظت و پاسداری کرنا تولیت کی ذمہ داری ہے، تمام فلسطینیوں کو تولیت سے اپنے رابطے برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت کے پولیس کی جانب سے شہر بیت المقدس میں پرچم ریلی منسوخ کی جانے کی ضرورت پر زور دی جانے کے ساتھ ہی امریکی حکومت نے بھی صہیونی وزیر جنگ کو پرچم ریلی نکالے جانے کے انجام کے بابت خبردار کیا ہے، لیکن انتہا پسند صہیونی گروہ مسجد الاقصی کے باب العمود کے سامنے جمعرات کو پرچم ریلی نکالے جانے پر اڑے ہوئے ہیں۔ دراصل امریکہ میں فلسطینی عوام کے حامی 100 سے زیادہ گروہوں کے اتحاد نے وائٹ ہاؤس کے حکام سے صہیونیوں کے ساتھ اسلحہ جاتی معاہدے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں فلسطینی عوام اور امن کے حامی گروہوں نے ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ صہیونی حکومت کو گائیڈڈ بم فروخت کرنے کے 735 ملین ڈالر کے معاہدے کو جلد سے جلد منسوخ کر دے۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ فلسطینی عوام کے خلاف حالیہ جنگ میں صہیونی حکومت کے ساتھ بائیڈن حکومت کے تعاون سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اس ملک کے حکام عالمی سطح پر اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس صہیونیوں کی جانب سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی حمایت کرتا ہے۔ اس سے قبل بھی امریکہ کے اہم ترین پالیسی سازوں اور اہم شخصیات نے ایک بیان جاری کر کے واشنگٹن سے مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام میں تل ابیب کی حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ صہیونی فوج نے بیت المقدس کے بعض علاقوں پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے بدھ کو بیت المقدس کے سلوان علاقے پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجوں نے اس حملے میں آنسو گیس کے گولے استعمال کیے اور گولیاں فائر کیں۔ عین شاہدین نے بتایا کہ صہیونی فوجوں نے اس موقع پر ہونے والی جھڑپوں میں کئی فلسطینیوں کو وجہ بتائے بغیر گرفتار کر لیا ہے۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ 12 دن کے بعد 21 مئی کو بند ہو گئی، تاہم فلسطینیوں کے خلاف اس کے جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ مجھے بدستور امید ہے کہ ہم ایک ساتھ مسجد الاقصی میں نماز ادا کریں گے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے المنار ٹی وی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کا مسئلہ تمام مسلم امہ کا مسئلہ ہے، اور فلسطینی بیت المقدس کی حمایت کے لیے پرعزم ہے، اور مسلم امہ کو ان کی حمایت کرنا چاہیے۔ سید حسن نصر اللہ نے ایک بار پھر یمن سے متعلق خبروں اور اس ملک پر سعودی عرب کے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی جارحیتیں ناکام ہو چکی ہیں، اور وہ اب اس ملک سے عزت بچا کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پہلے ہی دن سے ملت یمن کی صلاحیتوں اور ان کی کامیابی کا یقین ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکہ یمن کے خلاف جنگ ختم کرنے کا ڈھونگ کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جنگ کو ختم اور محاصرے کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یمن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ فوجیوں نے اپنے خلاف عدن کے عوام کے مظاہروں پر رد عمل میں مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق جنوبی یمن کے شہر عدن میں مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب متحدہ عرب امارات سے وابستہ جنوبی عبوری کونسل نے یمن کے سرکردہ رہنما فؤاد الخلیدی کو گرفتار کر لیا۔ الخلیدی کی گرفتاری کے بعد شہر عدن کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ متحدہ عرب امارات سے وابستہ جار فوجیوں نے عدن کے مختلف علاقوں بالخصوص التواحی محلے میں مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں کہ جنوبی یمن کے اکثر شہری اپنے ملک میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی غاصبانہ موجودگی کے مخالف ہیں، اور انہوں نے ان دونوں ملکوں کے خلاف بارہا مظاہرے کیے ہیں۔ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دمشق پر صہیونی حکومت کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے اعلان کیا کہ شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے صہیونی فوج کے کئی میزائلوں کو تباہ کرتے ہوئے دمشق پر صہیونی حکومت کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل اسرائیلی جنگی طیاروں نے فائر کیے تھے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی حمایت و مدد کے لیے شام کی بنیادی تنصیبات اور فوجی مراکز کو نشانہ بناتی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے علاقے کا توازن صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنے کے لیے 2011 میں دہشت گردوں کی مدد سے شام میں بحران کھڑا کیا ہے۔ شام کی فوج نے اسلامی جمہوری ایران کی مشاورتی مدد اور روسی فضائیہ کی حمایت سے اس ملک سے داعش دہشت گردوں کی بساط لپیٹ دی ہے، جبکہ دوسرے دہشت گرد بھی بہت جلد ہی ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اسرائیل کو شام میں دہشت گردوں کی مکمل شکست سے سخت تشویش لاحق ہے۔ الرجا اور وبائی امراض معاف کیے گا، ایران کی والی بال ٹیم نیشنل نیشنز لیگ 2021 کے تیسرے سیشن میں آج امریکہ کا مقابلہ ایران کی والی بال ٹیم نیشنز لیگ 2021 کے تیسرے سیشن میں آج امریکہ کا مقابلہ کرے گی۔ نیشنز لیگ 2021 کے تیسرے سیشن میں ایران اور امریکہ کی والی بال ٹیموں کے درمیان یہ میچ تہران کے وقت کے مطابق آج رات 8:30 بجے کھیلا جائے گا۔ ایران کی قومی والی بال ٹیم نے نیشنز لیگ 2021 کے پہلے اور دوسرے سیشن میں ہالینڈ، کینیڈا، اٹلی اور بلغاریہ کو شکست دی تھی، جبکہ جاپان اور روس کے مقابلے میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کی قومی والی بال ٹیم جمعرات اور جمعے کو سربیا اور جرمنی کے خلاف میدان میں اترے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور حسب معمول اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ جی، نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ایران میں انتخابات کی، صدارتی انتخابات کی گہما گہمی ہے، اور گزشتہ روز صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا مباحثہ یا مناظرہ جو ہے وہ ہوا، اور ایک خاص دلچسپی ہم نے ایرانی عوام میں ان مباحثوں کے حوالے سے دیکھی بھی ہے۔ اس انتخابی صورتحال پر جو ہے جو اثرات پڑیں گے عوام پر ڈائریکٹ اس مباحثوں کے اور ان گفتگو کے، وہ کس قسم کے ہیں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایران کے اندر جو نظام ہے وہ صدارتی الیکشن کے عنوان سے ہے، اور یہاں پہ صدر ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے۔
جی بالکل۔
لہٰذا ظاہر ہے پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اس الیکشن پہ عوام کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جیسے اگر پارلیمانی ہو تو وہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان کے انتخاب میں، اراکین اسمبلی کے انتخاب پہ توجہ رہتی ہے، لیکن چونکہ ایک فرد کو انہوں نے انتخاب کرنا ہے اور ایک فرد نے ہی آئندہ صدارت کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالنا ہے، تو ایک دلچسپی، ایک فطری امر ہے۔ اور یوں بھی ایران کے اندر چونکہ نظام سے اور اپنے انقلاب سے انہیں ایک خاص عقیدت، محبت اور ایک سیاسی، اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو ایک خاص لگاؤ ہے، تو اس بنیاد پہ ظاہر ہے عوام کی کوشش ہوتی ہے کہ اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں۔ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ ایران میں رہا ہے وہ بڑے بڑے جمہوری ملکوں میں، جہاں پہ سینکڑوں سال سے جمہوریت ہے، وہاں پہ بھی عوام اتنی بڑی تعداد میں
ووٹ دینے
نہیں نکلتے جتنے یہاں پہ ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ نظام سے محبت بھی ہے، اور پھر لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں شریک ہوں۔
یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات ایرانی عوام میں رج بس گئے ہیں۔
جی،
اور ایک دن کی بھی اس میں جو ہے وہ تاخیر۔
جی،
کسی
جی
بھی انتخابات
میں ماضی میں دیکھیں، کئی بڑے سخت ایام گزرے ہیں، جنگ گزری، 8 سال جنگ رہی ہے، پھر اور مختلف طرح کے مسائل رہے ہیں، لیکن الیکشن کے عنوان سے بڑی ریگولرٹی رہی ہے، بڑی باقاعدگی کے ساتھ مقررہ تاریخوں کے اندر، چاہے وہ پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ پریزیڈینشیل الیکشن ہوں، چاہے شورا کے یعنی بلدیاتی الیکشن ہوں، تو ہر سطح کے انتخابات میں بہرحال جو ایک باقاعدگی ہے اور ایک
تسلسل
ہے وہ ایک خوش آئند بھی ہے، اور اس سے یہ کہ عوام کے اندر خود ایک، جسے کہتے ہیں، ایک شعور بلند ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس میں خود حصہ لیا اور ہمارے ووٹوں سے، ہماری رائے سے فلانا مثلا جو ہے وہ اس عہدے اور منصب تک پہنچے۔
جی،
تو اس دفعہ بھی ظاہر ہے وہ گہما گہمی اس انداز سے تو نہیں ہو سکی کہ جیسے عوام اجتماعات کرتے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، پھر
بڑے بڑے جلسے
کرتے ہیں، پھر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ریلیز نکالی جاتی ہیں انتخابی مہم چلتی ہے فلاں فلاں۔ اس دفعہ کرونا منوس وائرس کی وجہ سے بہرحال وہ گہما گہمی تو ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آتی، روڈز پہ، میدانوں میں، کھیل کے اس میں، جیسے کہتے ہیں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے، لیکن وہ ساری کی ساری دلچسپی سیمنٹ کے جو ہے وہ میڈیا میں آ گئی ہے۔
جی،
اور اس میڈیا کو بھی بڑا اچھے انداز سے مینج کیا ہے انہوں نے، یعنی اس میں بھی مثلا اب ہمارے سامعین یقیناً اس سے آشنا ہیں کہ سات امیدوار ہیں. اب سات امیدوار جو ہیں اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں, یعنی اگر ہم تھوڑا سا اوپنلی بات کریں تو بعض مضبوط ان کے پیچھے گروہ ہیں, بعض بالکل وہ اپنی ذاتی صلاحیت اور ذاتی استعداد کی بنیاد پہ وہ سامنے آیا ہے, بعض کو کوئی اور ایڈوانٹیج ہے. لیکن جب وہ میڈیا کے اندر آتے ہیں تو میڈیا کی جو پالیسی بنائی گئی ہے کہ سب کو ایکول ٹائم دیا جائے گا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ خرید لے گا وقت اور زیادہ میڈیا پہ مثلا اپنے آپ کو پروموٹ کرے گا. نہیں, جو چونکہ میڈیا سرکاری ہے اور اس سرکاری میڈیا کے اندر سب کے لیے باقاعدہ یعنی سیکنڈز کے حساب سے ٹائم جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے, اور پھر سب کو بلا کے پہلے وہ پورا انہیں سمجھایا گیا کینڈیڈیٹس کو کہ یہ آپ نے قومی سطح کا جو میڈیا ہے, البتہ اس میں جو صوبائی یا علاقائی جو چینلز ہیں ان کا بھی ایک اپنا پروگرام ہے, ریڈیو کے اپنے پروگرام ہیں, یعنی یہ ریڈیو اور ٹی وی دونوں پہ جو کمپین چل رہی ہے انتخابی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیدوار اپنے پروگرام پیش کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا خوبصورت میں سمجھتا ہوں. البتہ یہ یہاں پہ تھوڑا سا اپنے سامعین کے لیے, یقیناً سامعین بھی ہمارے آشنا ہیں, کہ یہ جو مناظروں یا مباحثوں کا سلسلہ ہے باقی ممالک میں بھی ہے
جی.
یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ ایران میں ہے, امریکہ کے اندر ہوتا ہے, برطانیہ, فرانس, کوریا, یہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں, بلکہ ارجنٹائن کے بارے میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کمپلسری ہے, یعنی اس میں اگر کوئی مثلا بعض ایسا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم وقت خرید کے آئیں جہاں پہ پرائیویٹ چینلز
جی.
لیکن ارجنٹائن کے اندر کمپلسری ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے آ کے اپنے پروگرام کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنا. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری روایت سمجھ لیں, اور ایران کا جو ایک اپنا سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایک اس کی ایک جسے کہتے ہیں ایک تسلسل ہے کہ ہر بار جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو خود ٹی وی پہ آ کے مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ خود ڈائریکٹ عوام سے, چونکہ جلسہ جلوسوں میں تو آپ کے وہ حامی بیشتر آتے ہیں
جی.
اور وہی آپ کی شرکت اس میں ہوتی ہے اور وہی آپ کا پروگرام سنتے ہیں, لیکن ٹی وی میڈیا چونکہ ہر گھر کے ڈرائنگ روم میں ہے, ہر گھر کے اندر موجود ہے, تو آپ اپنی آواز یعنی کینڈیڈیٹ اپنی آواز جو ہے وہ وہاں تک بھی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو مباحثے ہو رہے ہیں ان میں کن موضوعات کو مثلا مورد بحث قرار دیا جا رہا ہے اور عوام کی دلچسپی کن موضوعات میں زیادہ ہے؟
دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا تجزیہ ہے کہ جن موضوعات پہ دو, کیونکہ ابھی تک دو مناظرے ہو چکے ہیں,
جی
دو
جی
مباحثے ہو چکے ہیں, ان دونوں مباحثوں کے اندر جن موضوعات کو زیادہ جس پہ بحث مباحثہ رہی ہے وہ ایک تو معیشت ہے
جی.
اقتصاد کے عنوان سے بڑا زور و شور سے تمام کینڈیڈیٹس نے اپنے پروگرام جو ہیں وہ بیان کیے ہیں, اسی طرح فارن پالیسی کے عنوان سے خارجہ سیاست کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے مختلف جگہوں پہ. ایک اور جو ایران کا اس وقت بڑا ایک بیسک اور حیاتی مسئلہ ہے وہ عالمی جوہری معاہدہ ہے جو 5+1 تھا اور امریکہ کے نکل جانے سے 4+1 ممالک کے درمیان جو ہے ابھی تک ایک لٹکا ہوا مسئلہ ہے, اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں نتھی کر دی گئی ہیں کہ اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں, اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں, تو ہر کینڈیڈیٹ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عالمی ایٹمی معاہدے کے بارے میں بھی اپنی رائے دے کہ میری یہ پالیسی ہوگی اس معاہدے. اس کے علاوہ جو ایک کچھ عام موضوعات ہیں جو دنیا بھر میں ہمیشہ برننگ ایشوز رہتے ہیں, وہ مثلا بے روزگاری کا مسئلہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ظاہر ہے جیسے دنیا میں دوسرے ممالک میں ایران میں بھی بڑھی ہے, اور سینکشنز کے بھی جو کچھ اثرات ہیں اس کے کچھ بے روزگاری پہ بھی یقیناً اثرات پڑے ہوں گے, تو بے روزگاری کے لیے بھی اب مختلف کینڈیڈیٹس اپنا پروگرام اس میں پیش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ پروگرام لے کے آئیں گے اور اس کی روشنی میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ایک بے روزگاری ہے, افراط زر ایک اور بڑا مسئلہ ہے, نوجوانوں کے مسائل ہیں, اور جس کو ہم ہاؤسنگ کہیں, مکان, رہائش اور نئے کالونیز بنانا اور نئی نسل کے لیے بالخصوص نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو ہے وہ مکانوں کی کمی ہے, بہرحال اگر ہے تو وہ بہت مہنگے ہیں, تو ہر کینڈیڈیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ یوتھ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بھی اپنا پلان کرے کہ میں 1 ملین 2 ملین اتنے جو ہے وہ گھر بناؤں گا جس سے نئے جو فیملیز ہیں وہ آباد ہو سکیں گی. تو یہ بھی ایک بڑا برننگ ایشو ہے اس کے اندر. ایک اور جو ہے کہ وہ اکثر کینڈیڈیٹس جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موجودہ بعض اقتصادی مسائل کی وجہ سے جو طبقاتی سسٹم بنتا جا رہا ہے ایران کے اندر, کہ اس کو وہ توڑیں گے, کہ وہ چاہے باہر کی سازش ہے چاہے اندر کی خامیاں ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ایک طبقاتی ایک امیر امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے, تو تمام کینڈیڈیٹس نے تقریباً اس بنیادی ایشو پہ اپنی بات ضرور کی ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے لے کے جائیں گے آئندہ. یعنی سب کا دعویٰ ہے کہ یہ جو طبقاتی فرق ہے یہ جو ہے اس میں, اس طرح ہیلتھ کے پروگرام کے عنوان سے اکثر کینڈیڈیٹس نے جو ہے اس پہ بات کی ہے کہ ہم ہیلتھ کے لیے یہ پروگرام رکھتے ہیں, چونکہ ہیلتھ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے. اور اگرچہ ایران کے اندر ایک بہت اچھا سسٹم موجود ہے پہلے سے, اور اس کو بعض ممالک فالو بھی کرتے ہیں کہ ایران نے اپنا جو میڈیکل کا اور ہیلتھ ایڈ کا جو سسٹم رکھا ہوا ہے, ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے بھی تمام کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے پروگرام پیش کیے ہیں. اسی طرح آبادی کے عنوان سے, پاپولیشن کے عنوان سے بھی مختلف کینڈیڈیٹس کی اپنی اپنی آرا تھی ہیں اس میں کہ ہم نے آبادی کو کیسے مینج کرنا ہے, چونکہ یہاں پہ دو طرح کے سوال اٹھتے ہیں کہ ایک آبادی پہ کنٹرول کرنا ہے یا آبادی کو مینج کرنا ہے, یا آبادی کے لیے جو وسائل موجود ہیں ان وسائل کو اور آبادی کے درمیان جو تناسب ہے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. اسی طرح اساتذہ اور ملازمین کے مسائل پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر کینڈیڈیٹس نے ان موضوعات پہ بھی بات کی ہے. البتہ ایک یہ ہے کہ چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور یہاں پہ دینی اور ثقافتی اور سماجی امور پہ بھی خصوصی توجہ ہوتی ہے, اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان موضوعات کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا ثقافت کے بارے میں آئندہ کیا پلان ہے, جو سماجی یہاں پہ مشکلات ہیں, جو سماجی چیلنج اس وقت درپیش ہیں ان کے لیے اس نے کیا کرنا ہے. پھر خواتین کے عنوان سے, نوجوانوں کے عنوان سے, وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سے بڑھ کر دوسرا جو ہے اپنے پروگرام کو پیش کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مثلا خواتین ووٹس جو ہیں وہ اس کے اس میں آئیں, جوانوں کی بات کر کے وہ جوانوں کے ووٹ لیتے ہیں. اسی طرح ایک اور موضوع اقلیتوں کا مسئلہ بھی ہے, اس کو بھی بعض کینڈیڈیٹس نے زیر بحث لایا ہے تاکہ اقلیتوں کے ووٹ, بنیادی طور پہ وہ تمام برننگ ایشو, وہ تمام چیلنج, وہ تمام سہولیات کے جو ایک عام شہری چاہتا ہے اس کا ایک پلان جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ان مباحثوں کے اندر پیش کرے. پھر یہ ایک دلچسپ انداز سے سوالات, مثلا کل کے جو مباحثہ تھا 7 سوال اس میں بنیادی طور پہ ہر کینڈیڈیٹ سے پوچھے جاتے تھے, اور ہر کینڈیڈیٹ ان 7 سوالوں کا مثلا جواب دیتا تھا, اور اس جواب پہ جہاں وہ اپنا موقع بیان کرتا تھا دوسرے کو موقع دیا جاتا تھا کہ اس پہ اعتراض بھی کرے کہ آیا یہ ممکن بھی ہے, یہ ایسے انتخابی وعدہ ہی نہ ہو, چونکہ بلند بانگ وعدے کیے جاتے ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, تو دوسرا کینڈیڈیٹ اس پہ پھر اعتراض بھی کرتا ہے کہ یہ تم نے کہا کہ میں 10 ملین گھر بناؤں گا تو یہ کیسے بنائیں گے, کیا ممکن ہے یا نہیں بنے. تو اس سے بھی عوامی شعور بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مباحثے ہیں اس کے جو بڑے فوائد ہیں میں اس میں یہ کہ ایک تو معاشرے میں دلچسپی بڑھتی ہے
بے شک, ایسا ہی
انتخابات کے عنوان سے. پھر امیدواروں کی صلاحیتوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کیا پروگرام پیش کر رہا ہے کس انداز سے. پھر معاشرے میں موجود جو مسائل ہیں وہ بھی نکھر کے سامنے آتے ہیں کہ یہ بڑے مسائل ہیں اور اس کا یہ حل ہے, مثلا کون سے چیلنج ہیں, کون سے مواقع ہیں, کون سے موانے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہریوں کی ایک تربیت کا بھی, ایک سیاسی تربیت, سیاسی شعور کو پختہ کرنے کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے. اب یہ اور بھی ابھی مباحثے ہونے تو اور چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی, تو اگر ہمیں موقع ملا تو اپنے سامنے
حتماً انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور بین الاقوامی سطح پر جو ایک خاص نگاہ ایران کے انتخابات کے حوالے سے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اب وقت ہوا ہے سیاسی تبصرے کا. کینیڈا میں ایک مسلمان خاندان کے قتل پر مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسے اسلاموفوبیا کا شاخصانہ قرار دیا جا رہا ہے. کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں کے شہر لندن میں اتوار کی شام کینیڈین شہری نے سڑک عبور کرنے والے ایک پاکستانی نژاد مسلم خاندان کو جان بوجھ کر اپنے ٹرک کے نیچے رون ڈالا. اس حملے میں مذکورہ خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور 9 سالہ بچہ شدید زخمی ہوا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ملک میں سرگرم دائیں بازو کے انتہا پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کریں گے. کینیڈین وزیر اعظم نے ایسے عالم میں اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا ہے کہ یہ واقعہ ایک مسلمان خاندان کے خلاف انجام پایا ہے اور اسلاموفوبیا کی بدترین مثال ہے. کینیڈا کے میڈیا کے مطابق اس وحشیانہ حملے کا ذمہ دار ایک 20 سالہ کینیڈین شہری ناتھانیل ویمن ہے, جس نے مذہبی جذبات کے تحت ایک مسلمان خاندان کو جان بوجھ کر حملے کا نشانہ بنایا. حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کی اس کارروائی کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس حملے کو کینیڈا میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے تشدد کی کارروائی قرار دیا گیا ہے۔ کینیڈا کی مسلم کمیونٹی کے ادارے این سی او اے ایم کے مطابق 2015 سے 2019 تک مسلمانوں کے خلاف 300 حملے کیے گئے ہیں، جس میں 30 سے زائد واقعات میں شدید جسمانی تشدد روا رکھا گیا ہے۔ ان واقعات میں 2017 میں ایک مسجد میں ہونے والا واقعہ بھی ہے جس میں 6 نمازی جاں باق ہوئے تھے۔ حقیقت میں مغرب میں جملہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کی کارروائیاں روز بروز نیا رخ اختیار کیے جا رہی ہیں، اور اس میں اسلام اور مسلمین کے خلاف نفرت و تشدد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کارروائیوں کے پیچھے سیاسی، سماجی اور تشہیراتی عناصر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یورپی معاشروں میں اسلاموفوبیا منصوبہ بندی اور بغیر منصوبہ بندی دونوں طریقوں سے بڑھ رہا ہے۔ اسلام کا چہرہ بگاڑ کر اور اسلامی تعلیمات میں تحریف کر کے عام شہریوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء۔
سامعین معاف کیجیے گا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنی خرابی کے باعث آپ نہیں سن سکے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اور اس وقت سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ، یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 خرداد، 28 شوال اور 9 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو جون سن 68 عیسوی کو روم کے بے رحم اور خونخوار بادشاہ نیرو نے 14 سال تک حکومت کرنے کے بعد 31 برس کی عمر میں خودکشی کر لی۔ نیرو ظلم و صفاقی اور بے حسی میں شہرت رکھتا تھا۔ نیرو نے اپنی ماں، دو بیویوں اور اپنے محسن کلاڈیس کے بیٹے کو قتل کرایا۔ 19 جولائی 64 عیسوی کو روم آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ یہ خوفناک آگ 5 دن تک بھڑکتی رہی۔ 14 اضلاع میں سے 4 جل کر خاکستر ہو گئے اور 7 بری طرح متاثر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق جب آگ روم کے در و دیوار کو جلا کر راک کر رہی تھی، اسی وقت نیرو ایک ٹیلے پر بیٹھا اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ اس کے حکم سے ہی لگائی گئی تھی، تاہم بعض مورخین نیرو کو اس واقعے سے مبرہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول اس وقت نیرو کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ اٹھائیس شوال سن 473 ہجری قمری کو ایران کے عظیم شاعر و عارف ابو المجد مجدود بن آدم المعروف سنائی غزنوی غزنی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوجوانی کے دوران کچھ مدت تک بادشاہوں کی مدح میں شعر کہے، لیکن بہت جلد ہی اس سے کنارہ کشی اختیار کی اور عرفان اور تصوف کا راستہ اختیار کر لیا۔ نیز آزاد منش اور خدمت خلق کی زندگی اپنا لی۔ پھر اپنے اشعار میں ظالم حکمرانوں کو ہدف تنقید بنانا شروع کیا۔ سنائی کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو فارسی ادب میں تبدیلیوں کا باعث ہوئے۔ نو جون سن 1774 عیسوی کو آسٹریا کے معروف مستشرق جوزف وان ہیمر پیدا ہوئے۔ عربی، فارسی اور ترکی زبانیں سیکھنے کے بعد ان کو حکومت آسٹریا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ میں آسٹریلیائی سفیر بنا کر بھیجا۔ جوزف وان ہیمر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران، شام، لبنان اور مصر کی ثقافت سے آشنائی حاصل کی اور اسلامی معارف کے بارے میں بھی جانا۔ یورپ کو مشرقی تہذیب و ثقافت سے روشناس کرانے کی کوشش کی وجہ سے ان کو کئی ایوارڈ دیے گئے۔ ان کی بعض تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف رجحان رکھتے تھے، اور ان کے سنگ قبر پر بھی قرآنی آیات لکھی گئی تھیں۔ یہ سنگ قبر انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے لیے تیار کرایا تھا۔ جوزف وان ہیمر کا سن 1856 عیسوی میں انتقال ہوا۔ انیس خرداد سن 1347 ہجری شمسی کو عظیم عارف اور عالم دین آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی نے وفات پائی۔ وہ 1285 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ سید محمد حسن 19 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی علامہ محمد حسین طباطبائی کے ساتھ نجف اشرف تشریف لے گئے اور اس شہر کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی۔ دینی علوم کے حصول کے بعد وہ اپنے وطن تبریز واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ سید محمد حسن ان دانشوروں میں شامل تھے جنہوں نے چراغ ہدایت و فضیلت روشن کیا اور اپنی علمی و ثقافتی کوششوں سے اپنے دور کے معاشرے کو نور ایمان سے منور کیا۔ نو جون سن 2011 عیسوی کو ہندوستان کے ایک معروف ترین مسلمان مصور یا پینٹر مقبول فدا حسین کا انتقال ہوا۔ وہ 17 ستمبر سن 1915 عیسوی کو مہاراشٹر کے شہر پنڈھرپور میں پیدا ہوئے۔ ان کو ایم ایف حسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ہندوستان کے پیکاسو کے نام سے بھی شہرت ملی۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ مصور ایم ایف حسین نے ہندوستان کی معاصر مصوری پر اور اس کو دنیا میں متعارف کرانے میں گہرے اثرات مرتب کیے۔ حکومت ہندوستان نے ایم ایف حسین کو سن 1966 عیسوی میں پدم شری، 1973 عیسوی میں پدم بھوشن اور 1991 میں پدم وبھوشن ایوارڈ سے نوازا۔ پدم شری ہندوستان کا چوتھا جبکہ پدم وبھوشن ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا شہری ایوارڈ ہے۔ ہندو دیویوں کی پینٹنگ بنانے کی وجہ سے مقبول فدا حسین کو شدت پسند ہندوؤں کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی، جس کے بعد وہ 2006 میں ہندوستان چھوڑ کر قطر میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ بعد میں حکومت قطر نے ایم ایف حسین کو قطری شہریت دے دی تھی۔ ایم ایف حسین کا انتقال لندن میں ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے 1 ارب روپے میں مصوری کے 100 نسخے بنانے کا ایک معاہدہ کیا تھا، جسے تاریخ ہندوستان میں آرٹ کا سب سے بڑا معاہدہ مانا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے، ایران کے صدارتی انتخابات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے متعلق سلسلہ وار خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم بعض ممالک میں انتخابات کے انعقاد کی نوعیت، ہندوستان اور پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں اقلیتوں اور مختلف طبقات کی شرکت، اور ان ممالک اور ایران کے انتخابی نظام میں پائے جانے والے فرق کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے۔ اس کا انتخابی نظام دنیا کے ترقی یافتہ نظاموں میں سے ایک ہے۔ ہندوستان میں صدر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوک سبھا، راج سبھا اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کے ووٹوں سے صدر کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں صدر کے انتخاب کا خاص طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں راج سبھا، لوک سبھا اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کے ووٹوں کی حیثیت مختلف ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنے والا امیدوار مسند صدارت پر بیٹھتا ہے۔ ہندوستان کے آئین کی شق نمبر 79 کے مطابق اس ملک کی پارلیمنٹ صدر، لوک سبھا اور راج سبھا پر مشتمل ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں یا الائنس کی جانب سے امیدواروں کے نام پیش کیے جانے کے بعد الیکٹورل کالج کے ذریعے صدر منتخب ہوتا ہے۔ یہ الیکٹورل کالج دونوں پارلیمانی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران اور دہلی اور پانڈیچری کے گورنروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں صدر 2 بار منتخب ہو سکتا ہے۔ صدر کے عہدے کی مدت 5 سال ہے۔ صدارتی انتخابات سے متعلق کسی بھی طرح کی شکایت کا فیصلہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کرتی ہے۔ اس ملک میں اگرچہ صدارتی نظام حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ ایگزیکٹو، مقننہ اور عدلیہ کا باضابطہ سربراہ ہونے کے علاوہ مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے آئین کی شق نمبر 53 کے مطابق اس ملک کا صدر بہت کم امور کے علاوہ، جنہیں مستثنا کیا گیا ہے، اپنے قانونی اختیارات کو بلا واسطہ طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں صدارتی انتخابات میں امیدوار کے طور پر کھڑا ہونے کی کم از کم عمر 35 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ عمر کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اس ملک کے آئین کی شق نمبر 61 کے مطابق اگر صدر آئین کے خلاف کوئی اقدام انجام دے تو پارلیمانوں کے اراکین اسے برطرف کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ممبران پارلیمان کی 1/4 تعداد اس کی برطرفی کی خواہاں ہو، اور اس کی برطرفی کے اعلان کے 4 دن کے اندر اندر یہ اراکین تحریک عدم اعتماد پر دستخط بھی کر دیں۔ البتہ مختلف ممالک کے آئین کے مطابق ان ممالک کے صدور کے بعض اختیارات اور ذمہ داریوں میں شباہت اور فرق کا پایا جانا واضح سی بات ہے، لیکن جو چیز انتخابات کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ انتخابات میں معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی وسیع شرکت اور ان کا کردار ہے۔ یعنی دین، نسل اور قوم کے اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی بھی ملک کے لوگ ہر طرح کے امتیازی سلوک کے بغیر انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہندوستان سمیت ایران کے ارد گرد واقع خطے کے بہت سے ممالک اقوام، ادیان اور ثقافتوں کے تنوع کے اعتبار سے ایران کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ مثلا ہندوستان میں اسلام، ہندوازم، بودھ مت اور عیسائیت پر ایمان رکھنے والی گوناگوں اقوام رہتی ہیں جن کے عقائد اور ثقافتیں مختلف ہیں۔ لہذا انتخابات میں مختلف ثقافتوں اور اقوام سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت اس ملک میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ مثلا اس ملک میں 85% ہندو اور تقریباً 13.4% مسلمان ہیں، جس سے اس ملک میں ہندوؤں کی واضح اکثریت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حالانکہ انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد ہندوستان مسلم آبادی والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ایران میں بھی مختلف اقوام بستی ہیں، جن میں ترک، لور، کرد، بلوچ اور عرب شامل ہیں۔ ان میں سے بعض شیعہ ہیں اور بعض سنی۔ اس کے علاوہ زرتشتی، یہودی اور عیسائی بھی ایران میں زندگی گزارتے ہیں، اس لیے انتخابی نظاموں میں ان کا مقام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی امور کے ماہر پروفیسر محمد رضا مرندی نے ہندوستان میں قدیم اور مستحکم جمہوریت ہونے کے باوجود مسلمانوں سمیت بعض اقلیتوں کے ساتھ انتخابات میں امتیازی سلوک روا رکھے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں 150 ملین مسلمان رہتے ہیں، جو کہ اس ملک کی آبادی کا 14% ہیں، لیکن اس ملک کے مسلمانوں کو ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ امیدوار اور سیاسی جماعتیں انتخابات میں ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دیتی ہیں، حالانکہ اتر پردیش جیسی بڑی ریاستوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ پاکستان کا انتخابی نظام بھی ویسا ہی ہے جو انگریزوں نے اپنی حکومت کے دوران اس علاقے میں تشکیل دیا تھا۔ اس نظام میں شروع میں دیہاتوں اور شہروں کے باشندے دیہی کونسلوں اور شہری کمیٹیوں کی صورت میں اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے تھے، پھر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے یہ نمائندے پارلیمنٹ کے اراکین کو منتخب کرتے تھے اور وہ اراکین حکومت کے سربراہ اور صدر کو منتخب کرتے تھے۔ اس کے بعد انڈین ایکٹ 1935 میں ووٹنگ کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا اور حلقے تشکیل دیے گئے۔ جائیداد، ملکیت اور تعلیم کو امیدوار کے طور پر کھڑا ہونے اور پارلیمنٹ کا رکن بننے کی اہم شرائط میں سے قرار دیا گیا۔ کسی حلقے میں صرف وہی ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں جن کا نام اس حلقے کی فہرست میں درج ہو۔ اس فہرست سے ہٹ کر کوئی شخص اس حلقے میں ووٹ نہیں ڈال سکتا، لیکن ایران میں مثلا تہران جیسے بڑے شہر میں سب لوگ اس شہر سے کھڑے ہونے والے امیدواروں کی ناکامی یا کامیابی میں کردار ادا کرتے ہیں، اور جو امیدوار کامیاب ہوتا ہے اسے اس شہر کے تمام لوگ منتخب کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی طرح کی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس. سیاست روس کی خبر ہے آئی اے ای اے سیاست سے دور رہے ایران کا مطالبہ. ایٹمی انرجی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون جاری رکھتے ہوئے ایران نے اس ایجنسی کی ڈائریکٹر کی حالیہ رپورٹ کو غیر قابل اعتماد قرار دی ہے. ایران کے مندوب نے ایجنسی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے. اس کے ساتھ ہی ایران کے مندوب نے خبردار کیا کہ آئی اے ای اے کی یک طرفہ کارکردگی مستقبل میں اس کے ساتھ تعاون کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. ایرانی مندوب قاسم غریب آبادی نے کہا کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر گروسی کا موقف ایران کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں آئی اے ای اے کی یک طرفہ کاروائیوں اور باہمی تعاون کو نظر انداز کیے جانے کے مترادف ہے جو مستقبل میں فریقین کے درمیان تعاون کو متاثر کر سکتا ہے. آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ سیف گارڈ کے سلسلے میں ایران سے ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں, جس کے بعد ایران نے ان کے بیان اور رپورٹ پر سخت اعتراض کیا ہے. سمی روزنامہ الاخبار لکھتا ہے اگر حکومت نے ایندھن کا انتظام نہیں کیا تو ہم ایران سے لے آئیں گے سید حسن نصر اللہ. حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے خبردار کیا کہ حکومتی بحران جاری ہے اور ہماری نیز نبی بری جو سپیکر ہیں کی کوششوں کے باوجود بحران طول پکڑ رہا ہے. انہوں نے عبوری حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے کوئی اقدام کرے, اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم ایران سے ایندھن لے آئیں گے تو حکومت روکے گی جبکہ وہ خود کہیں سے ایندھن کے انتظام پر قادر نہیں ہے. سید حسن نصراللہ نے اس موقع پر قبل از وقت انتخابات یا پارلیمانی انتخابات کو مؤخر کرنے کی تجویز کو مسترد کیا. سید حسن نصراللہ نے المنار ٹی وی چینل کے یوم تاسیس کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ جو کچھ فلسطین اور بیت المقدس میں ہو رہا ہے اس پر پوری امت کو توجہ دینا چاہیے, نہ کہ صرف فلسطین کو. سید حسن نصراللہ نے کہا کہ اسی طرح فلسطینیوں کو میدان میں آنا چاہیے جیسا کہ وہ کرتے آئے ہیں, اور ہمیں ایسے حالات پیدا کرنا چاہیے جن میں یہ یقین دلایا جا سکے کہ بیت المقدس کے خلاف جارحیت علاقائی جنگ کا باعث بنے گی. روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوا ہے اس نے خبر لگائی ہے شوگر مافیا نے دھمکیاں دی, منافع چھپا کر ٹیکس چرایا, مہنگا بیچا, کسانوں کو ادائیگی نہیں کی, کاروائی پر کہا چینی غائب کر دیں گے عمران خان. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میری جدوجہد حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف تھی, کسی لابی کا حصہ ہوں نہ میرے کاروباری مفادات ہیں. شوگر مافیا نے منافع چھپا کر ٹیکس چرایا, مال مہنگا بیچا اور کسانوں کو ادائیگی بھی نہیں کی. جب ابتدا میں ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی تو شوگر مافیا نے دھمکی دی, اگر تم تفتیش کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور قیمت مزید اوپر چلی جائے گی. یہ کام بہت مشکل تھا کیونکہ سب طاقتور ایک ہی قطار میں بیٹھے ہیں جو تمام جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. حکمرانوں کی کرپشن ملک کی تباہی کا سبب ہے. بدقسمتی سے ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہیں, مگر میں کسی مافیا کو پنپنے نہیں دوں گا. کسانوں کا معیار زندگی بلند کرنا اولین ترجیح ہے. زرعی شعبہ اس ملک کو کم مدت میں انتہائی تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے. کاشتکاروں کو نئی چینی ٹیکنالوجی دیں گے. مہنگی بجلی کی وجہ پچھلی حکومتوں کی جانب سے کیے گئے معاہدے ہیں. اگر ہم قیمتیں نہیں بڑھاتے تو گردشی قرضے بڑھ جاتے ہیں, اور قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو صنعتکار اور کسان شور مچاتے ہیں. سمن ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے خبر لگائی ہے مریضوں کو تختہ مشق بنانے کا سنسنی خیز انکشاف. اخبار لکھتا ہے کرونا کے اس دور میں روزانہ اتنی بھیانک اور دل دہلا دینے والی خبریں اور انتظامیہ کی بے حسی اور صفاقی کی اتنی مثالیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں کہ ہر دن محسوس ہوتا ہے کہ اس سے المناک کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پیر کی شام وائرل ہونے والے ایک ویڈیو نے اس بھرم کو پھر توڑ دیا. اس وائرل ویڈیو میں تاج محل کے شہر آگرہ کے پاس اسپتال کے ڈائریکٹر کو یہ خطرناک تجربہ بیان کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے کیسے انہوں نے اپنے اسپتال میں 5 منٹ کے لیے آکسیجن بند کر دی, جس کی وجہ سے 22 مریضوں کی مبینہ طور پر موت ہو گئی. تجربہ محض اس لیے کیا گیا کہ اسپتال میں آکسیجن کی قلت تھی, اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے مریضوں کے رشتہ داروں کو انہیں منتقل کرنے کی درخواستیں رد کر دی گئی تھیں. اسی وجہ سے اسپتال کے ڈائریکٹر نے یہ حکم دیا کہ 5 منٹ کے لیے آکسیجن بند کر دی جائے, اور پھر اس کے بعد جو مریض سانس لینے میں کامیاب رہتے ہیں انہیں آکسیجن سے ہٹا دیا جائے تاکہ دوسرے مریضوں کے لیے یہ جان بچانے والی گیس محفوظ کی جا سکے. سامی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے حماس نے سعودی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا پھر سے مطالبہ کیا. فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما نے سعودی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں قید فلسطینیوں کو رہا کریں. حماس نے خاص طور پر اپنے رہنما محمد الخضری کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے جن کی عمر 80 سال ہے اور جو کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں. رافت مرا نے کہا کہ الخضری اور ان کے بھائیوں کو قید میں رکھا جانا فلسطینی قوم، ان کے کاز اور سعودی عرب اور فلسطین کے درمیان تعلقات کے منافی ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی حکام کو جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کو رہا کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی گزار سکیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر خضری اور ان کے بھائی نیز ان کے اہل خانہ 2 برسوں سے بے انصافی کی چکی میں پس رہے ہیں اور اب اس ظلم اور ان کے اہل خانہ کے غموں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. سامی سانہ نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے ملک کے ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا. شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ملک کے جنوبی اور مرکزی علاقے میں اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا اور کئی میزائلوں کو تباہ کر دیا. سانہ نیوز ایجنسی کو ایک فوجی ذریعے نے بتایا کہ گزشتہ شب رات 11:36 پر اسرائیل نے لبنان کی فضاؤں سے شام کے خلاف جارحیت کا آغاز کرتے ہوئے مرکزی اور جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا جس کے دوران اسرائیل کے کئی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا جبکہ کچھ میزائلوں سے نقصان بھی ہوا. واضح ہے دہشت گردی خلاف شام کی جنگ کے دوران اسرائیل نے کئی بار شام پر فضائی حملہ کیا جس کا شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے مقابلہ کیا اور اس کے اکثر میزائلوں کو تباہ کر دیا. سمی یو این آئی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا عنوان ہے راج ناتھ نے سویڈش کمپنیوں سے دفاعی راہداریوں میں سرمایہ کاری کی گزارش کی ہے. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سویڈش کمپنیوں سے اتر پردیش اور تامل ناڈو میں تعمیر دفاعی راہداریوں میں سرمایہ کاری کرنے کی گزارش کی ہے. مسٹر سنگھ نے منگل کے روز وزارت دفاع کے زیر انتظام سوسائٹی آف انڈین ڈیفنس مینوفیکچررز اور سویڈش ڈیفنس اینڈ ڈیفنس انڈسٹری کے زیر اہتمام ایک ویبینار میں بطور مہمان خصوصی خطاب کیا. ویبینار میں سویڈن کے وزیر دفاع پیٹر ہیلٹوسٹ، سویڈن میں ہندوستانی سفیر تنما لال، ہندوستان میں سویڈش سفیر کے مولن اور سیکرٹری دفاع ڈاکٹر اجے کمار نے بھی ویبینار میں شرکت کی. وزیر دفاع نے حکومت کی طرف سے دفاعی شعبے اور اصلاحاتی عمل میں اٹھائے گئے بعض اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان دفاعی شعبے میں گھریلو اور دوسرے ممالک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے بعد پروگرام دفاع مقدس نشر ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی.
اسلام کی معرفت.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں سامعین. اس پروگرام میں بھی ہم جنت کی بعض نعمتوں کا ذکر کریں گے. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ استفادہ کریں گے. سامعین جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں جنت اور اس کی نعمتوں، نیز جنت میں رہنے والوں کی صورتحال کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ انسانوں کی عقل و فہم کے مطابق اور ان کے لیے قابل فہم ہے. البتہ یہ توضیحات حیرت انگیز اور غیر معمولی تربیتی اثرات کی حامل ہیں اور انسانوں کو نیکی اور راست بازی کی جانب ترغیب دلاتی ہیں. قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے جنت مادی و معنوی دونوں طرح کی الہی نعمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے۔ بہشت کی مادی نعمتوں میں باغات، نہریں، چشمے، لذیذ غذائیں، پاکیزہ اور خوشگوار مشروبات، خوبصورت بیویاں، دوست و احباب اور خدمت کے لیے خدمت گزار ہمہ وقت آمادہ رہیں گے، جبکہ بہشت میں معنوی نعمتیں جیسے خداوند عالم کی رضا و خوشنودی، جنتیوں پر پروردگار عالم کا درود و سلام، فرشتوں کے توسط سے غیر معمولی احترام اور دیگر روحانی لذتیں فراہم ہوں گی کہ جن کی جانب قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام جنت کی توصیف میں فرماتے ہیں، جنت میں تمہارا نفس دنیا کی تمام شہوتوں، لذتوں اور زینتوں سے بیزار ہو جائے گا اور تمہاری فکر ان درختوں کے پتوں کی کھڑکڑاہٹ میں گم ہو جائے گی جن کی جڑیں ساحل دریا پر مشک کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور ان تر و تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھلوں کے نکلنے کے نظاروں میں گم ہو جائے گی، جنہیں بغیر کسی زحمت کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہاں بارد ہونے والوں کے گرد محلوں کے آنگنوں میں صاف و شفاف شہد اور پاک و پاکیزہ شراب کے دور چل رہے ہوں گے۔ وہاں وہ قوم ہوگی جس کی کرامتوں نے اسے کھینچ کر ہمیشگی کی منزل تک پہنچا دیا ہے اور انہیں سفر کی مزید زحمت سے محفوظ کر دیا ہے۔ اے میری گفتگو سننے والوں، اگر تم لوگ اپنے دلوں کو مشغول کر لو اس منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں یہ دلکش نظارے پائے جاتے ہیں، تو تمہاری جان اشتیاق کے مارے از خود نکل جائے گی۔ سامعین، قرآن صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ بہشت ان انسانوں کی رہائش گاہ ہے کہ جو گوہر ایمان اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں۔ جنتیوں کو ان کے ناموں اور صفات جیسے اصحاب الیمین یعنی داہنے ہاتھ والے اور یا اصحاب الجنت یعنی اہل جنت سے خطاب کیا جائے گا۔ بہشت کی نعمتوں میں سے ایک اس کی ہمیشہ اور جاویدہ زندگی ہے، یعنی اس میں جانے والا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اسی طرح جہنم میں جانے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ بہشت اور اس کی نعمتوں کا اہل بہشت کے لیے جاویدہ ہونا نیک بندوں پر خدا کا لطف و کرم ہے، کیونکہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیشہ اس کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں وہ اس سے چھن نہ جائے۔ اس لیے اہل جنت جب یہ سمجھ جائیں گے کہ اب وہ کبھی نہیں مریں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ قرآن جنتیوں کے جنت میں ہمیشہ رہنے کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور اس جملے کے ساتھ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فرما رہا ہے، وہ ہمیشہ اور تا ابد بہشت میں رہیں گے۔ قرآن کی متعدد آیات میں بہشت میں سعادت مند انسانوں کی جاویدانگی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت 108 میں سعادت مند افراد کی سرنوشت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہے، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ لیکن بہشت کی نعمتوں اور پھلوں کے ابدی اور دائمی ہونے کے بارے میں سورہ واقعہ کی آیات 32 اور 33 میں اس طرح سے ارشاد ہو رہا ہے، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی۔ یہ میوے دنیا کے میووں کی طرح نہیں ہوں گے، یہ میوے بہت لذیذ، مزیدار، تر و تازہ، رسدار اور پکے ہوئے ہوں گے۔ یہ میوے ہمیشہ جنتیوں کی دسترس میں ہوں گے اور ان کو کھانے میں کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور ان کے استعمال سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ رات کی آیت 35 میں ہم پڑھتے ہیں، جس جنت کا صاحبان تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ صاحبان تقویٰ کی عاقبت ہے اور کفار کا انجام کار بہرحال جہنم ہے۔ اس آیت میں جنت کے باغوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اس میں موجود باغوں اور دیگر نعمتوں کی توصیف اس دنیا کے باشندوں کے لیے بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دنیا عالم آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور معمولی ہے، اور جنت کی نعمتوں کا بس ایک تصور ہی اس دنیا کے لوگوں کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اس آیت میں جنت کے باغوں کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ اس کے پھل اور میوے ہمیشہ اور دائمی ہیں۔ اس میں جو پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کی طرح موسمی نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی خاص موسم میں پھلیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی موسمی آفت کی بنا پر یہ میوے اور پھل کم ہو جائیں یا بالکل ختم ہو جائیں۔ بہشت کے درختوں کے سائے دنیا کے درختوں کے سائے کے معنی نہیں ہوں گے کہ جو دن کے اوقات میں زیادہ وسیع اور پھیلے ہوئے ہوں اور رات کے اوقات میں کم یا محو ہو جائیں، بلکہ یہ سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بہشت کے باغوں کے درخت ہمیشہ پتوں سے بھرے اور سرسبز و شاداب ہوں گے اور ہرگز ان کے لیے خزاں نہیں ہوگی۔ جنتیوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے چہرے درخشاں، خندہ، شادماں ہوں گے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر من جملہ سورہ عبس کی آیات 38 اور 39 میں اسی موضوع کی جانب اشارہ کیا ہے۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، وہ حشاش و بشاش، خوش و خرم ہوں گے۔ اسی بارے میں سورہ قیامت کی آیات 22 اور 23 میں ہم پڑھتے ہیں، اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اس دن بہت سے چہرے شگفتہ تر و تازہ ہوں گے۔ یہ فرحت و شادابی ایک خاص قسم کی ہوگی کہ جو انسان کو نعمتوں کی کثرت اور رفع و آسائش کے نتیجے میں حاصل ہوگی، اس لحاظ سے کہ ہر چیز سے زیادہ انسان کے چہرے سے اس کے باطن کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے جنتیوں کے رخساروں کے رنگ کی چمک اور دمک اس امر کی آئینہ دار ہوگی کہ وہ کس حد تک خدا کی لامحدود نعمتوں میں غرق ہیں۔ جنتی لوگ خندہ اور مسرور ہوں گے، ان کے چہرے کشادہ اور درخشاں ہوں گے، اور ایمان و عمل کی پاکیزگی ان کے چہروں پر مکمل طور پر عیاں اور روشن ہوگی۔ سورہ متففین کی آیت 24 میں بھی اہل جنت کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی تاثیر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ جنتی لوگ چشم دل سے اپنے پروردگار کی جانب دیکھیں گے، وہ ہر شے میں اس کے آثار کو پائیں گے اور عالم کے تمام عناصر میں اس کی قدرت و جمال کا مشاہدہ کریں گے۔ اس لیے اس بے مثال ذات میں جذب ہو جائیں گے اور ان کو ایسی ناقابل بیان روحانی لذت حاصل ہوگی کہ جس کا ایک لمحہ دنیا کی تمام چیزوں سے برتر و بالا تر ہوگا۔ سامعین، دوزخیوں کے برخلاف کے جو مسلسل ایک دوسرے کی سرزنش کریں گے، جنتیوں کے درمیان مکمل دوستانہ روابط قائم ہوں گے اور ان کے درمیان کسی طرح کا کینہ و کدورت نہ ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیات 43 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم وہ رنجش و کینہ جو ان کے سینوں میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تھا نکال کے باہر کر دیں گے۔ یہ آیت اہل جنت کو خداوند عالم کی عطا کردہ ایک اہم نعمت کو بیان کر رہی ہے کہ جو ان کے روح و جان کے اطمینان کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے۔ در حقیقت دنیاوی زندگی میں انسانوں کی تکلیف اور بدبختی کا سب سے اہم سبب کہ جو ان کے درمیان وسیع پیمانے پر معاشرتی تنازعات کا سرچشمہ اور باہمی رسہ کشی اور بھاری نقصانات کا باعث ہے، یہی کینہ اور حسد ہے۔ اہل بہشت کلی طور پر حسد اور کینے کے برے اور نقصان دہ نتائج اور اثرات سے دور ہیں، وہ باطنی طور پر پاک و پاکیزہ ہیں اور اعلیٰ اخلاقی کمالات کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ وہ انتہائی میل و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس زندگی گزاریں گے، وہ سب اپنی حالت سے راضی ہوں گے اور کوئی بھی ایک دوسرے سے حسد یا کینہ نہیں رکھے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی میں حائل رکاوٹ دور ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 43 میں بہشت کی دیگر نعمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم اس مقام تک کبھی راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے، اور اس دن ندا دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو ان نیک اعمال کے باعث جو تم انجام دیتے تھے۔ سامعین، جنت کی فضا کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس میں عبث اور بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت 62 میں ارشاد ہو رہا ہے، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ آیت بھی بہشت کی ایک اور عظیم نعمت کو بیان کر رہی ہے، جیسا کہ خدا فرما رہا ہے، جنتی لوگ جنت کے خوبصورت باغوں میں نہ کوئی بیہودہ اور لغو باتیں کریں گے اور نہ ہی سنیں گے، اور نہ ہی کوئی گناہ آلود باتیں ہوں گی، وہاں جھوٹ، تمسخر، غیبت اور چپتے ہوئے جملے بھی کسے نہیں جائیں گے کہ جو لوگوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر برے کاموں کا الزام نہیں لگائیں گے، ان کی تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہوں گی، اور سب کچھ لطف و محبت، متانت، ادب اور حقیقت پر مبنی ہوگا۔ اہم بات کہ جو بہشت میں سنی جائے گی وہ سلام ہے کہ جس سے ان کی روح و جان کو جلا عطا ہوگی۔ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور اس وقت تک مومن نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے تم باہم محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ الہی اور حکیمانہ قیادت کے ایرانی مجاہدین اور عوام پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے استعماری طاقتوں کے اشارے پر ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، اور جہریت کے آغاز میں بعض سرحدی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اس دوران ایرانی مجاہدین نے اپنی قیادت اور اپنے نظریے کی طاقت کے بل بوتے صدامی لشکر کا بھرپور مقابلہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنے مقبوضہ علاقے بھی آزاد کرا لیے۔ ایرانی عوام کی اس کامیابی میں نوجوان مجاہدین کے جوش و جذبے اور عزم بالجزم کا بنیادی کردار تھا۔ ایرانی مجاہدین میں یہ عزم و حوصلہ اور شوق شہادت پیدا کرنے میں جس ہستی کا سب سے اہم کردار ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے اپنے بیانات اور خطبات سے مجاہدین میں ایسی انقلابی روح پھونک دی کہ مجاہدین بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرا جاتے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ اور الہی قیادت کے نتیجے میں ایک کم تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے محروم رضاکار فوجی خطے کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج کو ناکوں چنے چبا دینے میں کامیاب رہا۔ ایرانی نوجوانوں نے جذبہ شہادت سے لیس ہو کر ایسے لشکر کو شکست دی جس کو دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے علاوہ علاقے کے عرب ممالک کی بھی دامے درمے سخنے ہر طرح کی مدد حاصل تھی۔ ایرانی مجاہدین نے کم ترین ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے خرم شہر کا قبضہ چھڑایا، پھر آبادان کا محاصرہ توڑا، شلمچے کے محاذ پر بہادری کے عظیم جوہر دکھائے، ٹھاٹھے مارتے دریائے اروند کو اپنی دلیری سے عبور کر کے دشمن پر حملہ کیا، عراقی جزیرے فاو پر قبضہ کیا اور مرساد جیسے فوجی آپریشن انجام دے کر دشمن کو حیران و پریشان کر دیا۔ بیت المقدس فوجی آپریشن ہو یا خیبر آپریشن، کربلا ایک سے لے کر کربلا پانچ تک کی فوجی کاروائیاں ہوں یا انقلاب دشمن خائنوں کے خلاف مرساد نامی کاروائی، ان سب میں ایرانی مجاہدین نے اپنے قائد و رہبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اپنے انقلاب اور سرزمین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ ایرانی مجاہدین نے اس 8 سالہ مقدس دفاع میں 100 سے زیادہ مختلف فوجی آپریشن انجام دے کر میدان جنگ میں گراں قدر تجربات حاصل کیے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی مجاہدین کے عزم و حوصلے اور پختہ ایمان کے بارے میں فرماتے تھے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس طولانی اور غیر مساوی جنگ میں صرف ایمان کے اسلحے پر بھروسہ کیا اور خدائے بزرگ پر توکل کیا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی دعا کے نتیجے میں اپنے آپ پر یقین اور خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ہمارے دلیر اور بہادر مردوں اور شیر دل خواتین نے خود اعتمادی کے اسلحے سے لیس ہو کر کامیابی حاصل کی اور ہم اس پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی طاقت اور ریاست کا ہم پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں۔ اب ہماری عوام ایک تجربہ کار قوم بن کر ابھری ہے جو خداوند عالم کی ذات پر تکیہ کرتے ہوئے تن و تنہا اور مظلومانہ انداز سے دشمن کے خلاف ڈٹی رہی اور سخت ترین اور مشکل ترین فوجی کاروائیوں میں ہمارے رضاکاروں نے ملک کے دفاع اور جارحین کے خلاف دفاع میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کیں اور جنگ کے دوران کئی کارخانوں کی تعمیر نو اور دفاعی میدان کے کئی شعبوں میں کسی بیرونی مشاورت اور ماہرین کے بغیر کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ ایرانی قوم اور قیادت کو صدام کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑیں، لیکن ایران اسلامی نے ان خطرات سے مواقع پیدا کیے۔ اسی جنگ کی بدولت ایران کا دفاعی نظام مضبوط ہوا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ اسی جنگ کی وجہ سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی جیسا ادارہ فوجی میدان میں مضبوط و مستحکم ہوا۔ رضاکار فورس بسیج بھی اس جنگ کا دیا ہوا گویا ایک تحفہ ہے، اگر جنگ نہ ہوتی تو رضاکار فورس کی تشکیل کا اعلان بھی نہ ہوتا۔ رضاکار فورس بسیج کے ذریعے جو کارہائے نمایاں ابھی تک انجام پائے ہیں وہ اگر جنگ نہ ہوتی تو ہرگز انجام نہ پا سکتے۔ جنگ کے دوران کوئی بھی ملک ایران کو دفاعی میدان میں معمولی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور بقول رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ایران کو کانٹے دار تار بھی دینے کے لیے دنیا تیار نہ تھی۔ ایرانی ماہرین نے اپنی نوجوان لیکن باصلاحیت نسل پر بھروسہ کیا اور جنگ کے دوران دفاعی صنعت میں کئی اہم کارنامے انجام دیے۔ ایران عراق جنگ کے آغاز میں ایران آرٹلری کا سامان تیار نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح میزائل بنانے کی صلاحیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جنگ کے تجربات کی روشنی میں ایرانی ماہرین نے زمین سے زمین، زمین سے فضا اور زمین سے سمندر تک مار کرنے والے میزائل تیار کیے، اور اس وقت ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ امریکہ سمیت عالمی طاقتیں ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہیں اور وہ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ سامن، ایران عراق جنگ کے دوران حاصل شدہ تجربات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جنگ کو مؤثر انداز سے چلانے والے کمانڈر مینجمنٹ کے وسیع تجربات کی روشنی میں دیگر شعبہ جات میں بھی اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ جنگ اس بات کا باعث بنی کہ ایسے اعلیٰ اور مستعد ذہن نیز انتظام و انسرام کی صلاحیت رکھنے والے افراد معاشرے میں کھل کر سامنے آئے۔ آج بھی جنگی ماہرین جب ایرانی مجاہدین کی جنگی پلاننگ اور مختلف فوجی منصوبہ بندی اور فوجی آپریشنوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایرانی مجاہدین نے بغیر کسی اسٹاف کالج، کسی ملٹری کالج سے، لمبی چوڑی ٹریننگ کے بغیر اس قدر بڑی بڑی فوجی کاروائیاں کامیابی کے ساتھ انجام دیں جو یقیناً فوجی دنیا میں ایک کارنامے سے کم نہیں۔ ایران عراق جنگ کا تجزیہ کرنے والوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس جنگ میں کامیابی کی بنیادی وجہ ایران اسلامی کی وہ روحانی پرکشش، دور اندیش، نڈر، مضبوط، حکیم اور خداوند عالم کی ذات پر مکمل ایمان و بھروسہ رکھنے والی عوامی اور الہی کی عادت تھی جس نے اس 8 سالہ مقدس دفاع کو پوری قوت و استقامت کے ساتھ جاری رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے عظیم خطرات کو مواقع میں تبدیل کر دیا اور سخت ترین مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود جنگ کو ایک نعمت تک قرار دیا۔ اس جنگ سے ایرانی قوم کے اندر جہاں خود اعتمادی بڑھی، وہاں دنیا بھر کے حریت پسند تنظیموں اور جماعتوں کو بھی حوصلہ ملا کہ کم ترین وسائل اور امکانات کے ساتھ بڑی طاقتوں کے خلاف مقابلہ اور مبارزہ کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قیادت سے ایرانی قوم میں دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جانے کا حوصلہ اور عزم دیا، جار قوتوں کے خلاف استقامت و مقاومت کا درس دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے ذریعے ملک میں مزید اتحاد و انسجام بھی پیدا کیا اور صدام کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا۔ کم ترین ہتھیاروں اور کم ترین فوجی دفاعی تجربات کے باوجود دشمن کا 8 سال تک مقابلہ کرنا الہی توفیقات اور الہی قیادت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت نے اس جنگ کو ایک ایسے مقدس دفاع میں تبدیل کر دیا جس میں شرکت ہر ایرانی نوجوان اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اور عوام الناس کی طرف سے اس مقدس دفاع میں وسیع شرکت اس بات کا باعث بنی کہ اسلامی حکومت اس جنگ کو 8 سال تک جاری رکھنے میں کامیاب رہی۔ دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ایران کا بے مثال دفاع ایک تاریخی کامیابی ہے جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسے تاریخ معاصر میں سنہری الفاظ سے لکھا اور یاد رکھا جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔